دو شیئر جو میرے پڑھے جائیں گے اس میں میں نے یہ فیچر فوٹوگرافی پیش کیا کہ مولا کو چھوڑ کر رہ رہا ہوں برمت مری تم شکل گزرنے کے بعد ایسا ہاتھوں کے جیسے کبھی سفر سے سین غائب رہے حسن کی لکیر بھی نہیں ملی زیادہ مرنے والوں پر مت پڑھو خواجہ عزیز الحسن مسجود رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ہے ابھی بھی کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں سے مر رہا ہے ابھی بھی کیا ظلم کر رہا ہے مرنے والوں سے بن رہا ہے تو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند دو کے نظر میں جس نے خاطر صاحب نے فرمایا تھا حسین امت کے جانے بنتا تمام الفا نے محبوب کریم فرماتے ہیں نکالو یاد حسینوں کی درش ہے منسوخ خدا کا خرچ ہے اس سے بتا نہیں ہوتا اور ڈال کر اس پر نگاہے شوق کو جان آفت میں نکالی جائے گی سب کی جان آفت ہے ساری دنیا میں پانچ تو غم کے پہلے ناسک کے سر غم و پریشانی یہ فائد کھا رہا ہے دوسروں کی وائف دیکھنے کا آزاد نہیں کہ یہ فائد کھا رہا ہے اس مضمون کو میں نے دو شیئر میں پیش کیا ہے اردو ادب کا زبردست مرتبہ ہے لیکن سمجھنے کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں میری آپ کو اتار دے اور آپ کے دنوں میں بھی میری آپ کو اتار دے
تعلق لہجہ کا نام لائے رہا اور مولا کے عشق کا نام نکلتا ہماری ہاتھی اور یعنی جب خوش بگڑ گیا تو نہ وہ سوز ہے نہ بات ہے نہ گنگنانا ہے نہ غالب کی مدد پانی ہے نہ تاریخ کی اب تک ہماری بھی نہیں اور تاریخ نہیں تھی تو سب نے روتے روتے خزانے مار دی
الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد حضرت والا کے اشعار حسن کی فنائیت پر اور کمال یہ ہے کہ حسن کی کشش اور اس کے اثر کو رد نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ کوئی چیز ہی نہیں, بہت بڑی چیز ہے, مگر فتنہ انگیز, فتنہ پیدا کرنے والی, اور اس فتنے میں مبتلا ہو کر انسان اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے, اپنے مالک کو بھول جاتا ہے. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدنگاہی وہ مرض ہے کہ اس کی خرابی کی مثال اس طرح فرمائی کہ جیسے نماز آدمی نہیں پڑھتا تو مثلا اللہ تعالیٰ سے اس کا درجہ جو ہے وہ 45 ڈگری ہٹ گیا, انحراف ہو گیا, جو بولا 10 ڈگری 15 ڈگری 20 ڈگری ہٹ گیا, اور کوئی گناہ کا کام کیا تو اس سے اور اس کا درجہ ہٹ گیا. لیکن بدنگاہی کا گناہ ایسا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل پیٹ ہو جاتی, 180 درجے انحراف ہو جاتا ہے, 180 درجے بالکل پیٹھ اللہ کی طرف اور رخ اس معشوق بلکہ معشوق کے گندے مقامات کی طرف, مقدمہ ہر انجام کا مقدمہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے, فرض کا مقدمہ فرض ہوتا ہے, ایسے ہی گناہ کبیرہ کا مقدمہ گناہ کبیرہ, اس کا انجام کیا ہوگا منہ کالا کرے گا, تو اس کا مقدمہ یعنی بدنگاہی کرنا بھی گناہ کبیرہ اور حرام. اور یہی حضرت فرماتے تھے کہ حرام اور گناہ کبیرہ تو بہت سے ہیں لیکن اس میں یہ بڑا فساد یہ ہے کہ بالکل ہی روح بدل جاتا ہے اور ایمان کا ہرا بھرا پودا جل کر سیاہ ہو جاتا ہے اور دھواں 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 ہو جاتا ہے. پھر برس ہر برس اس کو کھاد پانی دو تب کہیں جا کے اس میں دوبارہ کچھ سبز پتے پیدا ہوتے ہیں. اور میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کا ایک مختصر سا رسالہ بھی ہے بد نظری کے 14 نقصانات. وہ 14 نقصانات تو ایک سلیکشن ہے, چند نقصانات اس میں بتا دیے, لیکن حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ عشق مجازی عذاب الہی ہے, عذاب الہی. اور فرماتے تھے کہ بدنگاہی کے اتنے نقصانات ہیں, اتنے نقصانات ہیں کہ دائرہ تحریر میں لانا مشکل, دائرہ تحریر میں نہیں آ سکتا, اس قدر نقصانات ہیں. تو سمجھو کہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد, دونوں ہی چیزیں جو ہیں برباد ہو جاتی ہیں. چلو اگر تم دنیا کے رہتے تو اب کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے تم نے آخرت دیکھی نہیں, اللہ رسول پہ ایمان نہیں لائے, اللہ اور رسول کی باتوں کو تم نے نعوذ باللہ کہانی فسانہ سمجھ لیا, تو تم نے دنیا کو دیکھا کہ لوگ حسینوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو ان کو کیا ملتا ہے, وہ کچھ ملتا ہوگا. تو چلو ہم کہتے کیا آپ تم سے کب دنیا پہ مر رہے ہو. لیکن افسوس یہ ہے جو حضرت نے اشعار سنوائے اپنے دو شعر ہیں, نہ وہ سوز ہے نہ وہ ساز ہے, یہ عجب فریب مجاز ہے, گیا حسن کیا نام سر ناز حسن بھی خم ہوا, نہ عشق وقف نیاز ہے, اور گیا حسن یوں بت ناز کا ہوا, گیا حسن یوں بت ناز کا کہ نشان بھی باقی نہیں رہا. کہ کیا کس چیز کے پیچھے بھاگے کہ وہ بھی حاصل نہ ہوا, اس کے پیچھے بھاگے اور اپنی زندگی برباد کرنا ہے. گیا حسن یوں بت ناز کا کہ نشان بھی باقی نہیں رہا, اور دوستو میرے عشق پر کہ جنازے کی یہ نماز. اب تو حسن جو ہے وہ دفن ہو گیا ہے نا, ہزاروں حسن کے پیکر لہج میں دفن ہوتے ہیں, مگر وہ شاق نادان مبتلا ہے خوشگوانی میں. یہ خوشگوانی ان کو رہتی ہے کہ کچھ حاصل ہو جائے گا, مگر سب کو پتا ہے کہ کیا حاصل ہوتا ہے, جن مقامات پہ مرتا ہے ان مقامات سے کیا نکلتا ہے سب کو معلوم ہے, اس کے پیچھے بھاگا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارک, پوری کی پوری حیات مبارک میں حضرت نے اسی مضمون کو پھیلایا, اسی مضمون کی تعلیم. اے بھائی سوتے کیوں ہو, جاؤ سنین آ رہی تو گھر جاؤ, آنکھ بند مت کرو, ہم کو غلط غلط فہمی ہوتی, بدگمانی ہوتی کہ آپ سو رہے, سونے کے لیے نہیں ہوتی مجلس, بات سننے کے لیے ہوتی ہے, غور سے سننے کے لیے. یہ مت سمجھو کہ ہم یہ پرسوں پرانے ہیں, ہمیں سب معلوم ہے, یہ سمجھ کے آ سو رہے ہیں یا آنکھ بند کیے ہوئے, یہ صحیح نہیں ہے. اگر فائدہ نہیں ہوتا تو نہیں آئے کرو, کوئی منع نہیں, اگر نفع نہ ہو تو نہ آؤ, اگر تمہیں سب بات معلوم ہے یہ تو پرانی بات ہے, گھر پہ بیٹھو, کوئی منع نہیں ہے. آنکھ بند نہ کیا کرو, جب ایسی حالت ہو کھڑے ہو جاؤ, آنکھ بند کرنا سے مضمون میں خلل آتا ہے, دل بند ہو جاتا ہے, کچھ بات پھر دل میں آتی نہیں ہے. بہرحال ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مضمون بہت ہی عالی شان ہے, اس کو کلام الہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک کلام, کہ یہ بہت ہی پاک کرنے والی, سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے نظر کی حفاظت. اسی لیے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ اسی بات پر زور دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کر لے گا, میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ شخص اللہ والا ہو جائے گا, اللہ والا ہو جائے گا, کامل دین اسے عطا ہو جائے گا. کیونکہ جو مشکل کام کر لیتا ہے وہ آسان کام تو اور آسانی سے کر لیتا ہے. یہ نفس پر بہت مشکل ہے اس زمانے میں خصوصاً, جبکہ ہاتھ میں ایسے آلات ہیں جن میں نیٹ ہے اور اس میں تمام تر غلاظت بھی آدمی دیکھ سکتا ہے. ایسے ہی دفتر میں بیٹھے ہیں تو کمپیوٹر لیپ ٹاپ موجود ہے, اور آج کل دفتروں کے اندر لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر مستقل وہ آن لائن رہتا ہے. کسی وقت بھی جو ہے وہ شیطان نے بہکا دیا اور بس وہ کہیں اور لے گیا اس کو, اور پھر جہاں دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے فوراً اس کو ہلا دیا, وہ تو منظر ہی بدل گیا. بہت آسانی سے جو ہے وہ گندگی میں گر سکتا ہے, لیکن جس پر اللہ کا فضل ہو جائے, صحبت اللہ کا اہتمام اور اسباب گناہ سے دوری, دو چیزیں ایسی ضروری ہیں, اسباب گناہ سے دوری اور صحبت اہل اللہ کا اہتمام التزام لازماً. تو یہ دو طریقے ایسے ہیں جس سے گناہ سے بچ سکتا ہے اور باہر بھی. اور سب سے بڑی چیز تو اللہ کا فضل ہی ہے, جب تک ان کا فضل نہ ہو تو گناہ سے بچتا, چاہے کتنے بھی احون حالات ہوں, کا ہلکے سے ہلکے گناہ بہت دور ہو, لیکن اگر ان کا فضل نہ ہو اور انسان بچنا نہ چاہے تو ایسے حالات میں گناہ اسباب گناہ نہ ہوتے ہوئے بھی مبتلا ہو جاتا ہے. اصل تو چیز ہے ارادہ, پکا ارادہ ہو کہ ہم گناہ نہیں کریں گے, اور یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں, اس کا یقین ہو. دیکھ تو رہے ہی ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں, لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو بس اگر یہ استحضاء رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پھر نافرمانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. ان کا فضل ہو, اسباب گناہ سے دوری ہو. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ رو رو کر یہ مضمون بیان فرماتے تھے, اور اس دور میں بھی, پچھلے دور میں بھی جوانوں کی نسلیں برباد ہوتی آگ لگتے دیکھ رہے ہیں. سنبھل کر رب قدم ہے دل بہار حسن فانی میں, ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں, ہزاروں جوانیاں اپنی جوانی کھو بیٹھے, جوانی ضائع کرتی اور رو رہے بیٹھے. اب نہ رونے سے جوانی واپس آتی ہے, نہ خمیرے اور مغلظات کھانے سے آتی ہے. پھر کیا فائدہ ہے ایسی سے؟ پھر ایسے لوگ جو ہے ان میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم خودکشی کر لیں, اس قدر جو ہے وہ پریشان اور اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ان کو خودکشی کرنے میں راحت نظر آتی ہے. حالانکہ خودکشی حرام ہے اور دائمی جہنم ہے, خودکشی جو ہے دائمی جہنم ہے خودکشی کرنے والے کی, تو عذاب ہی عذاب ہے. اسی کو کسی نے فرمایا کہ ہاں اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, مرنے کے بعد بھی پھر چین نصیب نہیں ہوتا. اس لیے عقل مندی اس میں ہے کہ بزرگوں کی باتوں کو غور سے سن کر اس پر عمل کرے, اپنی رائے زنی نہ کرے, اور بہادر بھی نہ بنے کہ ہم بڑے بہادر ہیں, ہم بہت متقی ہیں. ہو نہیں سکتا کہ ہمارے سامنے گندی تصویریں آئے اور ہم اس میں مبتلا ہو جائیں, ہم تو بڑے صوفی ہیں, اور جہاں یہ دیکھا کوئی نہیں ہے وہاں کوفی بنے ہوئے ہیں. تو بہادر بھی نہ بنے, بہادری نہ دیکھائے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ حضرت نے سنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن دیا تھا کہ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ عورتیں ایسی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے لیموں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں. تو جب ایسے لوگ جو ہے متاثر ہو گئے تو ہم کیا چیز ان میں کشش ہے، وہ یہ نہ یہ کہے کہ عورتیں ہمارے لیے پتھر کی مانند ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے، یہ بالکل جہالت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں پوری سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا قصہ ہے نا، تو یہ سارا قصہ ہے اس میں کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ ایسی مدہوش ہو گئیں. تو یہ بتا رہا ہے قصہ کہ اس میں کشش کتنی ہے. اس لیے بہادر نہ بنے کہ ہم متقی ہیں تو بہت اللہ والے ہیں، ہم سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. انسان جو بھی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تقاضے اس میں موجود ہیں. صرف ایک طبقہ ایسا ہے ہجڑوں کا، ان میں تقاضے نہیں ہیں، نہیں ہوتے. یا تو تسلیم کر لے یہ ایک صاف صاف کہ ہم ہجڑے ہیں تو چلو ہم مان لیں گے، اور اگر کہے کہ نہیں ہم تو مرد ہیں لیکن ہمیں تقاضے نہیں آتے اور ہمیں عورتوں کو دیکھ کے کچھ نہیں ہوتا، ہمارا دل صاف ہے اور نظر پاک ہے، یہ سب جہالت ہے. ممکن نہیں ہے کہ سن سے مخالف کو دیکھے، جن سے مخالف کو دیکھ کر تقاضا پیدا نہ ہو، ممکن نہیں. اور دل اس کا یا تو بالکل ہی ڈھیٹ ہو گیا ہے، بدنگاہی کر کر کے سیاہ ہو گیا، اس لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس قدر جو ہے اپنے آپ کو ختم کر چکے ہیں اندر سے کہ آپ کو کوئی تقاضا نہیں، ختم ہو تقاضے ہی ختم ہو گئے، ورنہ تقاضے کا آنا تو فطری ہے. لہذا نظر کی حفاظت، بس یہی حضرت کا مضمون ہے. اور اس کو یاد رکھو ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر سانس، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس پا رہے. اور میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ چھوٹی بچیوں کو، بچوں کو بھی کپڑے ایسے پہناؤ ڈھکے ڈھکائے ہو، ٹیلے ڈالے ہو، ڈھکے ہوئے ہو. اور جو ہے یہ زمانہ بہت فتنے کا ہے اور بہت ہی جو ہے غیرت کے خلاف باتیں واقع ہو رہی ہیں، اس لیے بہت احتیاط کا زمانہ ہے، بہت احتیاط کا. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جس شخص نے نگاہ کی حفاظت کر لی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا انعام اس کے لیے نقد ہے. حلاوت ایمانی، حلاوت ایمانی جو بڑے بڑے اعمال سے نہیں ملتی، بڑی بڑی عبادتوں پہ وعدہ نہیں ہے، حلاوت ایمانی کا، نگاہ کی حفاظت پہ حلاوت ایمانی کا وعدہ. من ترکہا مخافت ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، بس یہ کام ایک کر لو تو بڑا بہت بڑا انعام پا جاؤ گے، انعاموں کا بھی سردار پا جاؤ گے. اور یاد رکھو کہ اگر نگاہ کی حفاظت نہیں کی، غیر شادی شدہ ہو، شادی شدہ ہو، کوئی بھی ہو، کتنی عمر کا ہو، اگر بد نگاہی کر ڈالی تو ایسا ہے کہ ایسکلیٹر پہ قدم رکھا نیچے جانے والا، بس اس پہ کھڑے ہو گئے خود بخود ہی نیچے پہنچ گئے. ساری برائیاں، ساری بے حیائیاں، جھوٹ اس کے اندر پایا جائے گا، تکبر اس میں پایا جائے گا، غصہ اس میں پایا جائے گا، اور حسد اس میں پایا جائے گا، اور دنیا کی محبت اس میں پائی جائے گی. کوئی بیماری چھوٹے گی نہیں خدا نخواستہ. اس قدر ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے یہ بدنگاہی. ہاں، اور جس نے حفاظت کی، عقل استعمال کی اور حفاظت کی اپنی نگاہ کی، تو اس نے گویا اوپر جانے والے ایسکیلیٹر پہ قدم رکھ دیا. یہ چیز اس کو ترقی کرتے کرتے اللہ سے ملا دے گی، اللہ سے ملا دے گی. بس یہ نگاہ کی حفاظت کا سبب کیا کرتا. کل ہم نے اصلاح اخلاق میں سے قرآن پاک میں دل لگانے کا طریقہ پڑھا تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ جب تلاوت کا ارادہ کرے تو یہ سوچ لیا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمائش کی ہے کہ ہمارا کلام سناؤ، دیکھیں کیسا پڑھتے ہو، اور خیال کرے کہ کسی بڑے آدمی کے کہنے سے جب قرآن پاک سناتے ہیں تو کتنا عمدہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر جب اللہ تعالیٰ یقیناً سن رہے ہیں تو کس قدر عمدہ تلاوت کرنی چاہیے۔ تلاوت کرتے کرتے دل میں اگر غفلت آ جائے تو پھر اسی خیال کو تازہ کر لیا جائے۔ یہی نماز کا بھی طریقہ ہے کہ نماز میں اگر خیالات آتے ہوں تو خیالات کا آنا نماز کے لیے مضر نہیں ہے، بس یہ دل لگانا فرض ہے، دل کا لگنا فرض نہیں ہے، ہمارے ذمے نہیں۔ ہمارا ذمہ یہ ہے کہ ہم کوشش کر کے دل کو لگائے رکھیں، خیالات آ جائیں پھر جیسے ہی دھیان آ جائے فوراً دل کو اللہ کے سامنے حاضر کر دیں۔ وہی طریقہ تلاوت کا ہے کہ تلاوت کرنے میں یہ خیال قائم کرنا، جمانا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائش کی ہے کہ سناؤ کیسا پڑھتے ہو، ہم کلام ہمارا کلام سناؤ، اس خیال کو جمانا اور اس میں اس کی طرف دھیان کرنا، یہ بار بار مشق کرتے رہنے سے یہ مستقل پھر قرار پا جاتا ہے۔ فرمایا تلاوت کرتے کرتے دل میں اگر غفلت آ جائے تو پھر اسی خیال کو تازہ کر لیا جائے، ایک مدت مشق کرنے سے دل آسانی سے لگنے لگے گا۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ، فرمایا کہ جب نماز شروع کرے تو یہ خیال کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور ہم تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، قیامت کا میدان ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، جنت و دوزخ سامنے ہے، بس اس خیال سے خوب دل لگے گا۔ اور ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ ہر لفظ کو ارادہ کر کے پڑھے، جو لفظ منہ سے نکالے پہلے سوچ لے کہ اب یہ لفظ نکال رہا ہوں۔ اور تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ جو کچھ نماز میں پڑھا کرتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اور ہر لفظ کو پڑھتے وقت اس کے مفہوم اور معنی کی طرف دھیان اور خیال جمائیں۔ اس طرح بندے کو یہ معلوم کر کے کہ میں اپنے مالک اور رب سے کیا عرض کر رہا ہوں خوب لطف آتا ہے، اور جب سجدہ کرے تو یہ تصور کرے کہ ہمارا سر حق تعالیٰ کے قدموں پر ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں واقع ہے کہ جب مومن سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر رحمان کے قدموں پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی مبارک وہ سر ہے جو اپنے مالک حقیقی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، اس کا لطف عاشقوں سے پوچھنا چاہیے۔ حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ میاں اشرف علی، جب سجدے میں سر رکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیار کر لیا۔ سجدے میں خاص قرب اللہ والوں کو عطا ہوتا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے، پردے اچھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، بلکہ مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے۔ اور ایک طریقہ نماز میں دل لگانے کا یہ بھی ہے کہ ہر رکن میں یہ سوچے کہ اب مجھے اسی رکن میں رہنا ہے، مثلا قیام میں سوچے کہ اب مجھے قیام ہی میں رہنا ہے، رکوع میں سوچے کہ اب رکوع ہی میں رہنا ہے، سجدے میں سوچے کہ اب مجھے سجدے ہی میں رہنا ہے۔ یہ مختلف طریقے ہیں، ان میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کر لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ نماز میں دل لگنے لگے گا۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ پھر سن لیں، فرمایا کہ جب نماز شروع کرے تو یہ خیال کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور ہم تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، قیامت کا میدان ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، جنت اور دوزخ سامنے ہے، بس اس خیال سے خوب دل لگے گا۔ اور ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ ہر لفظ کو ارادہ کر کے پڑھے، جو لفظ منہ سے نکالے پہلے سوچ لے کہ اب یہ لفظ نکال رہا ہوں۔ اور تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ جو کچھ نماز میں پڑھا کرتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اور ہر لفظ کو پڑھتے وقت اس کے مفہوم اور معنی کی طرف دھیان اور خیال جمائیں۔ اس طرح بندے کو یہ معلوم کر کے کہ میں اپنے مالک اور رب سے کیا عرض کر رہا ہوں خوب لطف آتا ہے، اور جب سجدہ کرے تو یہ تصور کرے کہ ہمارا سر حق تعالیٰ کے قدموں پر ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب مومن سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر رحمان کے قدموں پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی مبارک وہ سر ہے جو اپنے مالک حقیقی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، اس کا لطف عاشقوں سے پوچھنا چاہیے۔ حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ میاں اشرف علی، جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیار کر لیا، سجدے میں خاص خوب اللہ والوں کو عطا ہوتا ہے۔ کسی نے خوب کہا، پردے اچھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے۔ اور ایک طریقہ نماز میں دل لگانے کا یہ ہے کہ ہر رکن میں یہ سوچے کہ اب مجھے اسی رکن میں رہنا ہے، مثلا قیام میں سوچے کہ اب مجھے قیام ہی میں رہنا ہے، رکوع میں سوچے کہ اب رکوع ہی میں رہنا ہے، سجدے میں سوچے کہ اب مجھے سجدے ہی میں رہنا ہے۔ یہ طریقہ نماز میں دل لگانے کا ہے۔ اللہ اخلاق رذیلہ میں سے بیجا غصہ اور اس کا علاج۔ کل ہم نے دنیا کی محبت، حرص اور دنیا کی محبت اور اس کا علاج پڑھا تھا، آج ہم اس میں سے بیجا غصہ اور اس کا علاج پڑھ رہے ہیں۔ غصے میں عقل درست نہیں رہتی اور انجام سوچنے کا ہوش نہیں رہتا، اس لیے زبان سے نامناسب بات اور ہاتھ سے زیادتی اور ظلم ہو جاتا ہے۔ کبھی غصے میں تین طلاق دے کر زندگی بھر رونا پڑتا ہے، اور کبھی غصے میں بے اندازہ و مار پیٹ سے قتل و ہلاکت کا جرم بھی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کتنے گھروں کے اور خاندان کے چشم و چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ غصہ شیطان کی جانب سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ کا علاج پانی ہے، بس جب غصہ آئے وضو کر لیا کریں۔ علاج اس کا یہ ہے کہ جس پر غصہ آئے اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دے، اگر وہ نہ ہٹے تو خود ہٹ جائے، پھر سوچے کہ جس قدر اس شخص نے ہمارا قصور کیا اور ہمارا حق مارا اور ہماری نافرمانی کی، اس سے زیادہ ہم رات دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں قصوروار ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور انعامات ہم سے نہیں چھینتے، اور جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قصور معاف فرما دیں، اسی طرح ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیں۔ جس قدر قیامت کے دن اپنی خطائیں معاف کرانی ہوں، اتنا ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خطائیں معاف کرتا رہے اور ان پر احسان بھی کرتا رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سوچنے سے دل ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا، اور زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کئی بار پڑھے اور وضو کر لے اور ٹھنڈا پانی پی لے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو یاد کرے۔ جب غصہ ہلکا ہو جائے اور عقل درست ہو جائے تو جو مناسب سزا ہو تجویز کرے، جیسے اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے غصہ کرنا ہے تو جب غصہ جاتا رہے تو خوب سوچ سمجھ کر شریعت سے جتنی اجازت ہو اتنی سزا دیں، اس طرح بار بار کرنے سے غصے کی اصلاح ہو جائے۔ اور بھی ابھی باقی ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح اخلاق، کامل اخلاق کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔